بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرت حكيم الأمة مولانا ثانوي قدس الله تعالى سره نے ارشاد فرمایا کہ خوشو کی تحصیل کے لیے اس کے آثار کا اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ تحصیل خوشو کی علت کی اجزاء میں سے ایک جزئیہ بھی ہے، اور دوسرا جزئیہ ہے کہ اہل خوشو کی صحبت اختیار کی جائے، تیسرا جز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو دل میں جگہ دی جائے، اور اس خشیت کو پیدا کرنے کے لیے یہ تدبیر کی جائے کہ کوئی وقت مناسب تدبیر کر کے اس میں تنہا بیٹھ کر اپنی حالت عصیان اور پھر اللہ تعالیٰ کے نعم اور نیز اس کے عذاب آخرت اور قیامت کے احوال، کل صراط میزان دوزخ کی حالت وغیرہ کو سوچا جائے۔ اگر 10 منٹ روزانہ بھی اس کو معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہو۔ چوتھا جز یہ ہے کہ اگر ظاہری علوم کے تحصیل میں 10 سال ختم کیے تو باطن کی درستی میں بھی 30 سال ایک ماہی خرچ کر دی، تو خشوع کی تاکید سابق آیات میں ہے اور قساوت کی مذمت ہے، جس کا حاصل خشوع کے طرز پر مذمت کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے ضروری واجب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ بس ہر عالم اور طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع پیدا کرے، اور اس کے ظاہری آثار یہ ہیں کہ جب چلے نگاہ جھکا کر چلے، بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کریں، غیظ اور غصے میں مغلوب نہ ہو، انتقام کی فکر میں نہ رہے، اور ان کو آثار اس لیے کہا کہ جب قلب میں خشوع کی ضرورت ہوگی تو جوارح پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو یہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ اب اس کی ضرورت اور آثار معلوم ہو جانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ آیا ہمارے قلب میں خشوع ہے یا نہیں، اور ہم انتخا قلوبهم کے مضمون میں داخل ہیں یا نہیں، اور ہمارے قلوب میں ترقی اور شیشی تو نہیں پائی جاتی۔ بس اگر ہمارے قلوب میں خشوع ہے تو کیا وجہ کہ اس کے آثار نہیں پائے جاتے؟ اس کی کیا وجہ کہ ہم کو اپنا کام خود کرنے سے یا کسی مسلمان کا کام کرنے سے عار آتی ہے؟ صاحبو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی مخدوم نہیں، پھر دیکھ لیجیے کہ حضور کی کیا حالت تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے، جس میں تجبر اور تکبر کا نام نہیں ہوتا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ حضور کبھی آگے نہ چلتے تھے، بلکہ کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے، کچھ برابر میں ہوتے تھے، کچھ پیچھے ہوتے تھے، اور یہ کسی کا آگے اور کسی کا پیچھے چلنا بھی کسی خاص اور نظم اور ترتیب میں نہیں تھا، کبھی کوئی آگے ہو گیا، کبھی کوئی پیچھے ہو گیا، اس طرح چلتے تھے۔ لباس کی یہ شان تھی کہ ایک کپڑے میں کئی کئی پیوند لگا کر پہنتے تھے۔ آرام کرنے کی یہ حالت تھی کہ ٹاٹ کے اوپر آرام کرتے تھے۔ معاشرت کی یہ حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے تھے، بازار سے ضرورت کی چیزیں خود جا کر خرید لاتے تھے۔ غرض یہ سارے افعال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منقول ہیں، تو کس لیے؟ کیا اس لیے کہ ہم سنیں اور پرواہ بھی نہ کریں؟ صاحب، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واجب الاتباع ہے اسی طرح آپ کا فعل بھی واجب الاتباع ہے جب تک تفصیل کی کوئی دلیل نہ ہو. اللہ یہ اس حصے میں حضرت والا حضرت اللہ تعالیٰ سے رہو نے خشوع کا ذکر فرمایا ہے, اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور اس کو حاصل کرنے کا کچھ طریقہ بتایا جو ہم سب کے لیے بڑی عظیم ہدایت کا سامان ہے. خشوع آپ نے لفظ سنا ہوگا, ایک تو استعمال ہوتا ہے نماز کے لیے یا عبادتوں کے لیے کہ نماز پڑھے آدمی تو خشوع کے ساتھ پڑھے, اور اس گردی کے قرآن کریم فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ مومن فلاح یافتہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. تو ایک تو خشوع کا لفظ عام طور سے نماز کے لیے یا کسی عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے, جس کا حاصل یہ ہے کہ آدمی جب وہ عبادت انجام دے رہا ہو تو اس کا دل, اس کا ذہن, اس کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو, اور ایسا نہ ہو کہ آقا تو نماز پڑھ رہے ہیں اور دل و دماغ کسی اور طرف, جان بوجھ کر کسی اور طرف لگایا ہوا ہے, یہ خشوع نہیں ہے. ایک معنی تو خشوع کے یہ ہیں, لیکن یہ خشوع کا ایک جز جس کی تفصیل اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آگے بھی انشاءاللہ عرض کروں, لیکن خشوع کا جو لفظ ہے وہ اس سے زیادہ وسیع اور عام مفہوم رکھتا ہے, صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں, صرف عبادات کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ انسان کی عمومی حالت میں بھی خشوع درکار ہے, یعنی اس کی چال ڈھال میں, اس کی رفتار کردار میں, اس کے اٹھنے بیٹھنے میں, اس کی بول چال میں, غرض زندگی کے ہر کام میں خشوع درکار ہے. اور یہ اس کا تعلق ہے دل کے خشوع سے, یعنی دل میں خشوع ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے, تو پھر وہ انسان کے سارے زندگی پر اثر رہتا, وہ صرف عبادات ہی کی حد تک نہیں رہتا, نماز روزے کی حد تک نہیں رہتا, بلکہ زندگی کے تمام شعبوں اور تمام گاموں میں وہ خشوع اثر انداز ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان کا طرز زندگی ہی بدل جاتا ہے, اس کا زندگی کا اسلوب ہی تبدیل ہو جاتا ہے جب قلب میں خشوع پیدا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ ما نزل من الحق, یہ کیا قرآن کریم کے عجیب غریب انداز سے خطاب کرتا ہے, کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا, اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو, ان کے دل نرم پڑ جائیں اللہ کی یاد میں, اور جو اللہ نے حق کا پیغام بھیجا ہے اس کو سن کر یا اس کی طرف متوجہ ہو کر ان کے دل نرم پڑ جائے. اب یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے یا کسی عبادت کا ذکر نہیں, ایک عام بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں خشوع ہونا چاہیے, کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہو. اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی بات بیان فرمائی ہے تو وہاں والخاشعین والخاشعات, یہ وہ لوگ ہیں مرد، وہ مرد جو دل میں خشوع رکھتے ہیں، اور وہ عورتیں جو دل میں خشوع رکھتی ہیں. یہاں صرف نماز کی خشوع کا ذکر نہیں ہے بلکہ مطلق خشوع، دل کا خشوع، یہ مراد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، اللہ انی اسالک قلبا خاشعا، اے اللہ میں آپ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو خشوع رکھتا ہو. تو یہ سارے جو خشوع جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، یہ زندگی کے ہر نقل و حرکت میں جس کا اثر پڑتا ہے وہ ہے دل کا خشوع. کیا مانا ہے دل کے خشوع کے، یہ سمجھنے کی بات. دل کے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ نرمی پیدا ہو جائے اور اس بات کا احساس دل میں جاگزین ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، اور ایک دن مجھے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. یہ ساری باتوں کے مجموعے سے دل میں ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، اس نرمی اور جھکاؤ کا نام ہے خشوع قلب، دل کا خشوع. اور بات سمجھ میں آتی ہے، میں بزرگ دیہات رویت اور ہٹ جاؤ ضد سے سمجھ میں آتی ہے. تو اس خشوع کی ضد ہے قساوت، اللہ بجائے قساوت، سنگ دلی، دل کا پتھر ہو جانا، غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ ہو جانے کے احساس سے غفلت، یہ اس کو کہتے ہیں قساوت. چنانچہ قرآن کریم نے جہاں خشوع کا ذکر فرمایا، جو ابھی آیت پر پڑی تھی، الم یأتی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم العذاب فقست قلوبهم. کہ مومنوں کے لیے کیا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پسینے نرم پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور اللہ نے جو حق بات نازل فرمائی ہے اس کے لیے ان کے دل نرم پڑے، اور ان اہل کتاب کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی تھی لیکن ان پر زمانہ گزر گیا اور وہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت پڑ گئے. اسد بولو، اللہ نے جہاں خشوع کی تاکید فرمائی اس کا ضد بھی بتائی، یہ قساوت ہے، یہ سنگ دلی ہے. کیا مانا اس سنگ دلی کے؟ کہ غفلت کی حالت میں آدمی دن گزار رہا ہے، اس غفلت کے اندر کچھ احساس نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میں کس کا بندہ ہوں، میں مجھے کس کے پاس واپس جانا ہے، احساس ہی نہیں. الحمد للہ یہ قساوت. تو خشوع مطلوب ہے اور اس کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور قساوت جو ہے وہ اللہ بچائے بہت خراب چیز ہے جو ان کی ضد ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. تو حضرت نے یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کا جو حصہ حضرت کا پڑھا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ خشوع قلب حاصل کرنے کی فکر کرو، اور یہ معمولی بات نہیں کہ بس کر لیا تو کر لیا، نہیں تو نہیں کیا، نہیں، یہ تو لازمی ہے. اگر اپنے آپ کو صحیح معنی میں انسان بنانا چاہتے ہو، صحیح معنی میں مسلمان بنانا چاہتے ہو، تو دل میں خشوع تو پیدا کرنا ہوگا، دل میں خشوع تو پیدا کرنا ہوگا، اس کے بغیر صحیح معنی میں نہ مسلمان بنو گے نہ صحیح معنی میں انسان بنو گے. جو جس کا دل سخت ہے پتھر ہے سب نقصد قلوبکم من بعد ذلک فاحیک الحجارت اشد قسوا, جس کو قرآن نے فرمایا تمہارے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح ہو گئے پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. اللہ بچائے. تو اگر انسان بننا ہے مسلمان بننا ہے تو اس لیے قساوت کو دور کر کے خود کے اندر خوشبو پیدا کرنا ہوگا. اب یہ خوشبو جو ہے کیسے پیدا ہوتا ہے, تو ایک بات تو وہ ہے جو کل میں نے عرض کی تھی, خشیت. جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت آتی ہے تو وہ خشیت ہے جو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے اور اس کے اندر خشوع پیدا کرتی ہے. اس خشیت کا کل کچھ ذکر آیا تھا, حضرت نے اس کا علاج طریقہ یہ بتایا تھا کہ یہ مراقبہ کرو, ہر کام سے پہلے یہ مراقبہ کرنے کی کوشش کرو کہ میں یہ کام مجھے آخرت میں فائدہ دے گا یا نقصان دے گا. یہ مراقبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دماغ میں بٹھاؤ, یہ مراقبہ. تو اس سے خشیت پیدا ہوگی اور خشیت کے نتیجے میں خوشبو آئے گا, پھر نرم پڑے گا. اب یہ بات ایسی ہے کہ اس کی کوئی جامع معنی تعریف بیان کر دینا منطقی انداز میں یہ مشکل ہے, لیکن خشوع کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اللہ جل جلالہ کے بندگی کی بندگی کے احساس سے سرشار ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ طبیعت میں نرمی ہوتی ہے, غصہ یا تو آتا نہیں یا آتا ہے تو مغلوب ہو کر آتا ہے, سوچ سمجھ کر آتا ہے, یعنی کہ یعنی آدمی جو ہے مغلوب ہو گیا, مغلوب الغضب ہو گیا, انتقام لینے کی فکر میں ہے, دوسرے لوگوں سے بدلہ لینے کی فکر میں ہے وغیرہ وغیرہ. یہ نرمی. کوئی دوسرا اگر حق بات کہے تو اس حق بات کے لیے دل کھلا ہوا, دل کھلا ہوا. اگرچہ چاہے میرے اوپر تنقیدی کیوں نہ ہو, میری کوئی برائی بیان کی جا رہی ہو, میری کوئی غلطی بیان کی جا رہی ہو, لیکن میرا دل کھلا ہوا ہے اس کے لیے کہ ہاں بھائی اگر آدمی احسان مند ہوتا ہے اس کے کہ بھائی مجھے آپ نے مدرب پہ فرمایا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اس کے برخلاف قساوت ہو تو اگر کسی نے غلطی کی طرف متوجہ کر دیا, کوئی غلطی بتا دی, کوئی تنقید کر دی, پارا چڑھ گیا آسمان. ہاں یہ مجھ پر تنقید میری غلطی بیان کرتا ہے, اس کے بجائے اس کے کہ اس کو آدمی سوچے, تو سوچنے کے بجائے اس کے اوپر غصہ کرے گا اس کے اوپر. اس کے معنی یہ کہ دل میں خوشبو نہیں ہے, نرمی نہیں. اگر نرمی ہو تو چاہے غلط تنقید بھی کوئی کر رہا ہو تو آدمی اس کا دفاع تو کر لے گا کہ بھائی تم نے جو تنقید میرے اوپر کی ہے تم نے یہ اس میں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے, غلط فہمی بتا دے اس کی. لیکن یہ کہ غصہ کرنے لگے یہ نہیں ہوگا, اور اگر صحیح تنقید ہے تو اس کے لیے دل کھلا ہوا ہے قبول کرنے کے لیے. یہ خوشبو کا ہے لازمی حصہ, یہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ تقریبا خوشبو ادا فرماتے ہیں. اس کو کسی سے ملاقات کرے گا, کسی سے بات کرے گا تو نرمی سے کرے گا, اس کے اندر سختی نہیں ہوگی, درستی نہیں ہوگی, دل آزاری نہیں ہوگی. یہ سب آثار ہیں جو خوشبو سے پیدا ہوگی. اسی لیے کر رہا ہوں کہ جب خوشبو اللہ تعالیٰ قلب میں عطا فرماتے ہیں تو زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل جاتا ہے, اس کا اسلوب اور انداز ہی بدل جاتا ہے. پھر دوسرے آدمی کے سامنے آدمی فرعون بنا ہوا, یہ نہیں. نہ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم البکر صدر نے جو عبارت میں نے پڑھی ہے اس کے اندر فرما رہے ہیں کہ بھائی اس کو خوشبو کو حاصل کرنے کی فکر کرو, یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر اللہ جل جلالہ کی رضا والی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اور اس کا طریقہ پہلا تو یہ ہے کہ خشیت کا برا جو طلبات کہی گئی تھی اس کے اوپر عمل کرنا, جو جو خشیت پیدا ہوگی اتنا ہی خوشبو پیدا ہوگی, جو جو خشیت آئے گی اتنا ہی خوشبو بھی آئے گی. اور دوسری تدبیر جو حضرت والا نے اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو کے جو آثار ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرو, اہتمام کرو, چاہے تکلف کرنا پڑے مگر ان کو اپنانے کی کوشش کرو. اب یہ ویسے تو یہ چیزیں خوشبو کے آثار ہیں, یعنی خوشبو پہلے پیدا ہو تو یہ آثار آتے ہیں, لیکن اس خوشبو کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک راستہ یہ ہے کہ ان آثار کو بتکلف پیدا کرو تو خوشبو پیدا ہو. وہ منطق میں ایک دلیل لمحی اور دلیل اتنی ہوتی ہے نا, تو اوپر سے جاؤ یا نیچے سے جاؤ, تو یہاں پر بھی دونوں طریقے ہیں. خوشبو پیدا ہوگا تو یہ آثار آئے گا, ان آثار کو بتکلف آدمی اختیار کرنا چاہے کرنے کی کوشش کرے گا تو خوشبو پیدا ہوگا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان آثار میں سے کیا ہے, یہ بات کہ اپنے چال ڈھال کو متوازے بناؤ. فرماتے ہیں جب چلو چلتے وقت نگاہ جھکا کر چلو. جس آدمی کا دل سخت ہوتا ہے, جس آدمی کا دل سخت ہوتا ہے یعنی قساوت ہوتی ہے, وہ سینہ تان کے چلے گا, چاروں طرف نظر دوڑائے گا, ادھر ادھر دیکھے گا. اور جس کے دل میں خوشبو ہوگا, نرمی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونے کا احساس ہوگا, وہ کبھی اکڑ کر نہیں چلتا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن عجیب بات فرمائی کہ زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو, کیونکہ تم کوئی زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو. کتنا ہی آگڑ کے چلو گے تم سے زیادہ لمبی چیزیں موجود ہیں, تم سے زیادہ بڑی چیزیں موجود ہیں. تو کیا اکڑ ہے, کاہے کی اکڑ, کاہے کی اکڑ. تو اکڑ اکڑ کر مت چلو, تواضع کے ساتھ چلو. یعنی جب شروع میں کیا ہوگا, شروع میں آدمی کو چاہیے بتکلف یہ کام کرنا پڑے, یعنی طبیعت میں نہیں ہے, طبیعت میں تو ہے اکڑ کو ہے, لیکن بتکلف جب اپنے آپ کو متوازے بنائے گا, چلنے پھرنے کے اندر اپنا انداز جو ہے وہ متوازے اختیار کرے گا کہ زمین کی طرف. قرآن کریم فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم, مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر چلیں. وہ یحفظوا فروجہم, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو غصب بسر جو قرآن کا لوگ ہے, اور یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو خوشبو کا اثر ہوتی ہے اور ان سے خوشبو پیدا ہو. اور اگر آدمی غصب بسر سے کام لے گا تو نگاہ نیچے کر کے چلنے کی عادت ڈالو. حضرت ہمارے میں نے اپنے حضرت حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ صدروں سے سنا. وہ حضرت تھی کہ حکیم الامت رب العالمین کی بات نقل فرماتے تھے کہ دیکھو شیطان نے کو جب رانے درگاہ کیا گیا تو اس نے چیلنج دیا, اس کمبخت نے باقاعدہ چیلنج دیا اللہ تعالیٰ, آتی نہ ہو میں بہن آئی اور میں خلف ہی مان ایمانی مان شمائلی کہ میں ان بندوں کو پر حملہ آور ہوں گا, سامنے سے ہوں گا, پیچھے سے ہوں گا, دائیں سے ہوں گا, بائیں سے ہوں گا, چاروں طرف سے حملے کروں گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ چار سمتوں کا ذکر تو کر دیا انہوں نے, یعنی چاروں طرف سے حملہ آور ہوگا. دو سمتیں چھوڑ دیا, ایک اوپر کی ایک نیچے کی, یعنی یہ نہیں کہا کہ اوپر سے بیان ہوا نیچے سے بیان ہوا, دائیں سے آئے گا بائیں سے آئے گا سامنے سے آئے گا پیچھے سے آئے گا, لیکن اوپر سے نیچے کا ذکر نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ یہ دو سمتیں ہیں جو محفوظ ہیں شیطان کے حملے میں, ایک اوپر کی اور ایک نیچے کی. تو اگر تم اوپر کو دیکھ کے چلو گے تو ٹھوکر کھاؤ گے, گرو گے, لہٰذا ایک ہی سمت رہ گئی اور وہ ہے نیچے کی, کہ نیچے کی سمت نگاہ کر کے چلو تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے. تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہنے کا راستہ بھی ہے, اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے, اور خشیت اور تواضع اور خشوع پیدا کرنے کا راستہ بھی ہے کہ نیچے دیکھے ہم سے بسر سے کام. اب یہ ہم لوگ جو ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے دل میں, اس کی اہمیت دل میں نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ جب چلتے ہیں تو چاروں طرف نگاہیں جا رہی ہیں, دائیں بائیں ادھر اوپر نیچے ہر طرف نگاہیں بھٹک رہی ہیں, اور ان نگاہوں کے بھٹکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ دل بھٹک رہا ہے, دل بھٹک رہا ہے. کبھی کسی گناہ کی طرف طبیعت چلی گئی, کبھی کسی گناہ کی طرف طبیعت چلی گئی, کبھی نگاہ کا گناہ ہو گیا, کبھی زبان دل کا گناہ ہو گیا, کبھی زبان کا گناہ ہو گیا, کیونکہ چاروں طرف دائیے پھیلے ہوئے ہیں گناہوں کے. تو ہم لوگ چلتے پھرتے وقت اس بات کا خیال نہیں کرتے, عادت ڈال کے دیکھو, شروع کر کے دیکھو, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح قلب میں خوشو پیدا فرماتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ نیچے دیکھ کے چلے اور کیا کرو, ظاہری آثار فرماتے ہیں بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرو, بات چیت میں سختی نہ کرو. کیا مانا بات چیت میں سختی؟ یہ اول تو یہ کہ ایک بات چیت میں سختی کا ایک فرق تو یہ ہے کہ بہت بلند آواز سے باتیں کرنا, بلند آواز سے باتیں کرنا, چاہے وہ غصے کی بات نہ ہو, باقی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہت چلا چلا کے بولتے ہیں, ویسے عام اپنی گفتگو چلا چلا کرو. یہ جو جس آدمی کے دل میں خوشو ہوگا وہ چلا چلا کر بات نہیں کرے, وہ دھیمے انداز میں بات کرے. خوشو تو ہے ہی دھیما پر, لہذا چلا کر بات کرتے ہیں یہ خوشو کیا بناتی ہے عام گفتگو پر. یہاں تک کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات زور سے بولنے کی, وہاں پر بھی اتنی زور سے نہیں بولیں کہ جو ضرورت سے لائے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں حدیث میں آیا ہے, اور حدیث کے علاوہ پچھلی کتابوں میں تورات میں حضرت عبداللہ محمد اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں کیا صفات مذکور ہیں, تو تو انہوں نے کچھ سے بات بیان فرمائی تھی وہ حدیث میں موجود ہے اور بین ہی انہیں الفاظ میں آج کی بائبل میں بھی موجود ہے ولا سخابن فی الاسواق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور مچانے والے نہیں بازاروں میں ان کی آواز سنائیں یہ الفاظ آتے ہیں حضرت اللہ کا عمر نے بیان فرمائے تورات کے حوالے آج بھی بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچارت منصور ہے باوجود دانی بات کے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں رہی یہ الفاظ ہے تو معلوم ہوا کہ حالانکہ حضرت علماء نے فرمایا کہ بازار کے اندر بعض اوقات شور شغب زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ بہت تیز بولنا پڑتا ہے تو نبی کریم تو لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی بازار میں بھی کوئی بلند آواز سے چیخ چلا کر بات کرنے کی کو گوارا نہیں فرماتے تھے بلکہ جس کی ضرورت ہے وہ لوگوں تک بات پہنچائے یہ آثار ہیں توازوں کے خوشو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے یہ اس کے آثار ہیں تو اس کو شروع میں چاہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تکلف ہی کرنا پڑے لیکن تکلف کے ساتھ بھی کرنے سے رفتہ رفتہ دل میں خوشو پیدا ہوگا پل بخار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا تو فرمایا بات چیت میں سختی نہ کرے معاملات میں سختی نہ کرے معاملات میں سختی نہ کرے کیا مطلب معاملات میں سختی یہ کہ آپ کا کسی کے ساتھ سابقہ پڑا ہے کوئی لین دین کا کوئی تجارت کا اب آپ بس اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہو دوسرا کوئی اگر رعایت مانگنا چاہتا ہے تو اس رعایت معمولی سی رعایت کرنے کی بھی روادار نہیں ہوتی اور اپنے مفاد کے اوپر جڑ جمے ہوئے ہو یہ ہے معاملات میں سختی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے کہ جو خریدتے وقت بھی نرم تھا بیچتے وقت بھی نرم ہے دوسرے کو قرضہ دیتے وقت بھی نرم ہے دوسرے سے قرضے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی نرم ہے خریدتے ہوئے نرم کیا مانا کہ بھائی یہ نہیں کہ اب بیچنے والے کے سر ہی چڑھ گیا یہ اتنا کم کر اس کے سر پہ چڑھ گیا اس کو رچ کر دیا یہاں تک کہ وہ بیچارا تو دیکھو بھائی جان چھوڑو جتنا جان بتاؤ تو چلو لے جا بھائی تم اتنے میں لے جا تو یہ سر اگر کسی کو مجبور کرے آدمی کہ مجھے پیسے کم کرو اور وہ مجبوری میں کم کر دے تو وہ حلال بھی نہیں کیونکہ خوش دلی کے بغیر تم نے کسی کو اپنا مال دینے پر مجبور کر دیا خوش دلی کے بغیر اس کا مال کھا رہے ہو حرام ہے تو ٹھیک ہے اگر تمہیں اس جو قیمت اس نے بتائی ہے ایک آدھ مرتبہ تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس میں کچھ رعایت کر دی نہیں کی تو لینا ہو تو لے لو نہیں تو جاؤ چھٹی کرو اس کے سر پہ سوار ہو کر اس کے گردن پہ سوار ہو کر اس کے پیسے کم کراؤ اور پیسے کم کرانے کے نتیجے میں وہ بیچارہ چاہے دل سے نہ چاہتا ہو مگر مجبور ہو کر دے تو حرام ہے یہ ہمارے حضرت کی ملوت مولانا خان صلی اللہ علیہ کے درجات فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دین کی فہم عطا فرمائی فرماتے تھے کہ کسی شخص کا اپنے جاہو منصب فائدہ اٹھا کر دوسرے سے قیمت کم کرانا یہ بھی میں جائز نہیں سمجھتا. یعنی ایک عالم ہے مثال کے طور پر, اس کا لوگوں کے اوپر دل پر ایک روب ہے, اس کا ایک اس کی عظمت ہے. اب وہ عالم صاحب خود پہنچ گئے دکان پر کہ بھائی یہ سودا مجھے دے دو. اب دکاندار نہیں چاہتا تھا رعایت کرتا, مگر کوئی اتنے بڑے مقطع ٹکتا علامہ میرے گھر میں میرے دکان پر آ گئے جبا دستار پہن کے, تو اب میں تو کم کرنے لازمی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر کم کر دیا. بحالت فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں میں جائز نہیں سمجھتا رعایت کرنا. ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کو واقع تک جن سے محبت ہے اس محبت کی خاطر اس نے کر دی رعایت کر دی, دل سے کر دی, اس کی خوشی ہے, اس کا طیب نفس ہے, تو جائز. لیکن اگر طیب نفس تو نہیں تھا, دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن مجبور اس لیے ہو گئے کہ بھائی یہ جو بڑے علامہ میرے دکان پر آئے اور میں اگر ان سے کم نہ کروں تو کیا ہوگا, بدنامی ہوگی یا میرے اوپر ایک بوجھ پڑ گیا, اس بوجھ کی وجہ سے کم کر رہا ہوں. حضرت فرماتا ہے اس کو میں جائے نہیں سمجھ. یہ حکم چندہ لینے کا ہے, چندے کے بارے میں حضرت بہت حساس اور محتاط تھے کہ آدمی کا اپنی شخصیت کا ایک روپ مسلط کر کے چندہ مانگنا, یہ حضرت فرماتے تھے یہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, اور جائز ہے بھی نہیں کیونکہ دل سے نہیں ہے, طیب نفس سے نہیں ہے, خوش دلی سے نہیں ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس. تو یہ جب طیب نفس نہیں تو چندہ کیا ہوا, وہ تو ایک ٹیکس ہو گیا, ٹیکس ہو گیا, وہ جائز نہیں. غرض خیر خیر بھی کر رہا تھا کہ یہ کمی کرانا, اتنا زیادہ کم کرانا, اتنا زیادہ کم کرانا کہ آدمی رچ ہو جائے, نہیں تمہیں دینا ہوگا اسی کو دینا, اسی قیمت دینا ہوگا, اسی قیمت کو دینا ہوگا. اب وہ بےچارا مجبور ہو کے نہیں. حضور فوج اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس کی فرما رہے ہیں؟ سا حلن یہ رشترا, جب کوئی چیز خریدے نرمی کے ساتھ, نرم ہو, لینا ہوگا تو لے لے گا, نہیں لینا ہوگا تو ساحلن اذا باع. دوسری طرف جب بیچنے کا وقت آئے تو بھی نرم ہو. بیچنے کا وقت نرم آیا کیا مانا کہ بھائی دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص کو ضرورت مند ہے اور میں نے نفع زیادہ لگا رکھا ہے تو اس کے اندر نفع میں کم کر دوں اس کے خاطر, تو یہ ساحلن اذا باع, یہ نہیں جو پیسے پیسے پر جان دے رہا ہے, بلکہ قیمت بے شک مقرر کی تھی, کسی نے اپنی ضرورت بیان کی کہ بھائی میں ضرورت مند ہوں تو اتنے پیسے بھی نہیں دے سکتا, اچھا بھائی تم اتنا کم کر. یہ ساحل کی ذات باہر, جب بیچنے کا وقت آئے تو بھی نرم. ساحل کا جب کسی سے اپنا حق مانگنا ہو, کسی نے قرضہ لے رکھا ہے قرضہ مانگ رہا ہے, یعنی کہ جا کے گریبانی پکڑ لیا کرو قرض ادا کرو, سہل قضا قرضہ مانگتے وقت بھی نرم ہو, یعنی بھائی ایسا مطالبہ کرے کہ جو نرمی کے ساتھ ہو, اس میں کوئی سختی نہ ہو, اور اس طرح مطالبہ کرے. اور جب کسی کا قرضہ ادا کرے تو بھی نرمی سے, کیسے نرمی آپ ذرا سنیے. حضور اقدس نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نے تو آپ کی حیات طیبہ میں ساری نظیریں موجود ہیں نا, ساری مثالیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو آپ نے قرضہ بھی لیا
حالانکہ قرضہ لینے کو پتہ نہیں فرماتے تھے، لیکن امت کو نمونہ دکھانے کے لیے کہ قرضہ لینے والا کیا معاملہ کرتا ہے، تو قرضہ بھی لیا. اب جب قرضہ ادائیگی کا وقت آیا تو جو جن صاحب کا قرضہ تھا وہ آ گئے، اور حدیث میں الفاظ یہ آتا ہے کہ فأغلظ له القول، سختی سے بات کی بولا. یعنی آپ اندازہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے معاملات کو تعلق کر رہا ہے کہ میرا قرضہ تو آپ بہت دن ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، بجائے اس کے کہ آپ یہاں کے نرمی سے کہہ دیں کہ صاحب میرا قرضہ ادا کر دیجئے، اس میں سختی سے کام، سختی سے بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے بہم بھی اصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہاں اس کو اٹھایا اور ارادہ کیا کہ اس کو اس کی سزا دے، تو آپ نے ان کو روکا اور فرمایا دعوه فإن لصاحب الحق مقال، ارے چھوڑ دو، چھوڑو بھی اس کو، اس واسطے کہ یہ حق، اس کا حق ہے میرے اوپر، اور صاحب حق کو کچھ کہنے کی گنجائش دینی چاہیے. صاحب حق ہے وہ، اگر کچھ کہہ رہا ہے تو کہنے دو، اس کے اوپر کوئی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں. اور فرمایا کہ ان کو ادا کرو اور جتنا اس کا واجب تھا اس سے زیادہ دے دو. یہ سہل کیا تبارک ہوتا ہے نرم پر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عادتیں اپنی زندگی میں ڈالنے کی رفتہ رفتہ کوشش کرو، چاہے شروع میں بتکلف ہو لیکن پھر یہ چیز رفتہ رفتہ انشاءاللہ قلب کے اندر خوشبو پیدا پیدا کر دیں گی، معاملات میں سختی نہ کریں. پھر فرمایا غیظ اور غضب میں مغلوب نہ ہو. غصہ آ گیا، پارا چڑھ گیا اور اس کے اندر جاؤ بیجا باتیں کہنی شروع کر دی، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو ڈپٹ دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی. یہ غیظ و غضب میں مغلوب، یہ ہے ذرا بڑا بہادری کا کام. حدیث میں آتا ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے. تو کوشش شروع میں بتکلف کرنی ہوگی، بعد میں طبیعت بن جائے گی، بعد میں طبیعت ہی بن جائے گی. جب قلب میں خشوع کامل ہوگا تو طبیعت ہی بن جائے گی، طبیعت یہ بن جائے گی کہ غصہ میں غصہ غصہ حد سے نہیں بڑھے گا، کبھی انتقام لینے کی فکر نہیں، انتقام کی فکر میں نہ رہے. اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جتنی برائی دوسرے نے کی ہے اتنی ہی برائی آپ بھی اس کے ساتھ کر دو، جزا سید سید مسلوا، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا آپ بھی مار دو، ایک سے زیادہ نہیں. اور کسی نے آپ کو کوئی اور طریقہ ستایا ہے اتنا ہی آپ بھی ستا دو، یہ تو اجازت ہے. لیکن ساتھ میں فضیلت اس کی ہے کہ انتقام نہ لو، بدلا نہ لو. فضیلت اس کی ہے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر سے کام لے اور دوسروں کو بخش دے تو یہ بڑی اول العزمی کے بعد کے کام ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پتہ ہے، معاف کرتے ہیں. اور اگر عقل سے سوچو تو اگر بدلہ لو گے کسی سے، انتقام لو گے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو تکلیف تمہیں پہنچی تھی وہ تو پہنچ گئی، وہ کہیں واپس آنے والی نہیں، تمہارے بدلہ لینے سے وہ تکلیف تو ختم نہیں ہوگی. لیکن بس بدلہ لے لیا زیادہ زیادہ جائز ہوگا، اور اگر بدلہ لینے میں تھوڑا سا تجاوز ہو گیا تو لو الٹا گناہ لازم ہوگا. اس کے برخلاف اگر معاف کر دیا تو معاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں اتنے فضائل ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. معاف کر دیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں, ضمانت لیتا ہوں. معمولی بات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں, ذمہ داری لیتا ہوں گھر جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا اس شخص کو, لمن ترک المراء وهو محق, جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ. حق پر تھا مگر سوچا کہ جھگڑا ہوگا, جھگڑے میں خام پر کیوں پڑوں, چھوڑ دیا اپنا. تو ایسا اتنی بڑی بشارت, تو معافی میں یہ فائدہ, اور معافی نہ کرو انتقام لو تو انتقام لینے میں زیادہ زیادہ جائز ہے, ثواب کوئی نہیں, اور جائز میں بھی خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں حد سے ذرا تجاوز ہو گیا تو اللہ بچائے الٹا کونا لازم ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں انتقام کی فکر میں نہ رہے. یہ ہے وہ آثار جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دیکھو کہ حضور انور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی بڑا مخدوم نہیں ہو سکتا. پھر دیکھو کہ حضور کی کیا حالت تھی. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انی یاکل کما یاکل العبد, میں تو اس طرح کھانا کھاتا ہوں جسے غلام کھاتے. کیا مطلب کہنے کا؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنی شان بنانا, اپنی شان بنانے کی فکر کرنا, یہ خشوع قلب کے منافع. ارے کیا انسان, کیا انسان, کیا اس کی شان, ذرہ جہاں بڑے بڑے اکڑ والے, بڑے بڑے تکبر والے, ذرہ جا ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا سی چٹکی لے لیں پیٹ میں درد شروع ہو جائے, ساری اکڑ کو غارت ہو جائے. کہے کی اکڑ, کس بات پر تکبر؟ تو حضرت فرماتے ہیں انی یاکل کما یاکل العبد, میں تو اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا. کیا مانا؟ اس میں تکبرانہ انداز نہیں, متکبرانہ انداز نہیں ہوتا, تواضع کے ساتھ سادگی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا ہوں. اور چلنے پھرنے کی حالت, فرمایا کہ ایسا نہیں اہتمام کر کے آپ آگے چلتے ہیں ہم لوگ, بلکہ مجمع کے اندر چل رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب جا رہے ہیں اور ان کے مریدین کا ایک لشکر جو ہے وہ ان کے پیچھے چل رہا ہے. اس کا یہ شان بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں. اگر صحابہ چل بھی رہا ہے کسی ضرورت کے ساتھ تو بے تکلف چل رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ آگے کوئی آگے, کوئی دائیں کوئی بائیں, کوئی آگے پیچھے, ہر طرح چل رہے ہیں. بلکہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے صحابہ اکرام کے ساتھ تو کوئی امتیاز ہی نہیں ہوتا تھا, سب کے درمیان ادھر بیٹھے ہوئے. اس میں تکلیف لوگوں کو یہ ہوتی تھی کوئی آنے والا باہر سے آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں پاتا تھا کہ کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ حضور اللہ, لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کی وجہ کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی ایسا انتظام کر دیں. تو پھر آپ نے ایک نشست, ایک چبوترا کا بنا لیا تھا کہ اس پر آپ تشریف فرما ہوتے اور دوسرے لوگ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو بھولا ملا رکھتے ہیں.
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عام آدمیوں کے ساتھ بھولے ملے رہتے تھے. تو اسی طرح لباس میں کوئی اہتمام نہیں کہ فلاں لباس پہننا ہوگا. جیسا جس وقت میسر آ گیا اسا استعمال کرنا. ہاں کسی خاص موقع پر جو بہتر سے بہتر لباس میسر ہے وہ استعمال فرماتے. جو ماں کے لیے نصیب لے گئے, عیدین کے لیے نصیب لے گئے تو اس کے لیے خصوصی استعمال فرماتے. باہر سے وفود ملنے کے لیے آتے تھے تو اس وقت میں جو بہتر لباس آپ کے پاس موجود ہوتا تھا وہ پہنتے تھے, ورنہ جو مل گیا پیوند والا ہے تو پیوند والا پہن. معاشرت کی حالت تھی کہ اپنا کاروبار خود کرتے اور بازار سے ضرورت کی چیزیں خود جا کر خریدتے. اب ذرا دیکھو آج کل عام طور سے اس بات کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بڑا عالم یا بڑا شیخ بازار میں جا کر خود خریداری کرے. تو یہ پیر صاحب کی توہین ہے یا ان کے جو ان کی شان کے خلاف جو بازار میں خود جا کر کوئی خریداری کرے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں بازار اور خود خریداری کر رہے ہیں. عام مسلمانوں کے ساتھ بھولے ملے کوئی امتیازی شان نہیں, کوئی امتیازی شان نہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی واقعہ بٹھایا حضرت ہمارے حضرت والا فرماتے تھے حضرت عارف رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو درجات پر فرمائے. ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے مطب میں, حضرت کا مطب تھا وہاں راکسن روڈ کے اوپر, فرمانے ہندی میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو سامنے سے میں نے دیکھا حضرت مفتی محمد شفیع تھا رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں ایک پتیلی لے کر اور سامنے سے گزر, ہاتھ میں پتیلی ہے. تو میں نے اپنے بیٹھے ہوئے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے ان سے خطاب کر کہا دیکھو یہ مفتی اعظم جا رہے ہیں, یہ مفتی اعظم ہے اور ہاتھ میں پتیلی لے کر یہ اپنا کہیں دودھ وودھ لینا ہے خریدنا ہے مجھ سے حکام کے لیے جا رہے ہیں. حالانکہ پتا نہیں کتنے خدام ہوں گے اگر کسی کو اشارہ کر دیتے وہ لے آتا. لیکن فرمایا کہ یہ ہیں مفتی اعظم جو اس طرح اپنے آپ کو مٹائے. تو ہمارے اس تاریخ میں تو حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس تاریخ میں تو اول آخر اپنے آپ کو مٹا دینا کاہے کی شان. بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس جو شخص شان بنانے کی کوشش کرے اس کو اس تاریخ کی ہوا بھی نہیں لگی, اس طریقے سے سلوک کی ہوا بھی نہیں لگی جو شان بنانے کی کوشش کرے. تو بعد اوقات لوگ کہنا بھائی نہیں جی آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ آپ بازار میں جا کے خود خریدا لیں. ارے بھائی انبیاء کرام کی شان کے مطابق تو تھا, یہاں تک کہ کفار تانے دیتے تھے مال حاضر رسول یا کل کام اور ایمسی فی الاسواق, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار کے اندر تشریف لے جاتے تھے. آپ کی شان کے مطابق تو تھا, آج کسی پیر صاحب کی شان کے مطابق نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی تمہیں نعمت دی ہے علم کی ہو یا کوئی معرفت کی ہو تو اس کا مصرف صحیح کرو, نہ یہ کہ اس کی بنا پر اپنی شان بنانے بنا کر دوسرے لوگوں کے اوپر تکبر و تجبر کا مظاہرہ کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لے آتے تھے, یہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بھائی یہ آثار ہے جو دوسرا جو طریقہ بتا رہے ہیں حضرت خشوع قلب پیدا کرنے کا,
وہ یہ کہ اپنی بندگی کا احساس دل میں جاگزین کرو، بندے بننے کا کرو، آقا بننے کا نہیں. اور کیا خوبصورت بات فرمائی ہمارے حضرت والا قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ دیکھو ساری مشکلات مخدوم بننے میں، ساری مشکلات مخدوم بننے میں کہ لوگ میری خدمت کریں. میں تمہیں ایک ایسا منصب بتاتا ہوں، ایسا منصب بتاتا ہوں جس پر کوئی تم سے حسد نہیں کرے گا، کوئی تم سے چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کا حاصل کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے. جتنے دنیا کے مناصب ہوتے ہیں ان میں سے کوئی منصب ایسا نہیں کہ جس کا جو آدمی اپنے اختیار میں ہو. میں صدر مملکت بن جاؤں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، اختیار میں ہے کچھ بھی نہیں. اور اس کے لیے ہزار پاپڑ پھیرے پھر بھی یقین ہی نہیں وہ منصب مل جائے گا. اور اگر مل گیا تو ساری دنیا حسد کر رہی ہے، یہ بیٹھ گیا میں رہ گیا، یہ بیٹھ گیا میں رہ گیا، کسی طرح نکال اس کو اتارنے کی فکر اس میں لگا ہوا ہے. تو اس منصب کے اندر لوگ حاسدین کے حسد سے نجات نہیں، ہر ایک اتارنے کی فکر میں ہے. تمہیں بھی ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے کہیں نکل نہ جائے کرسی میرے نیچے سے، ہر وقت یہ بھی خطرہ. تو ایسا منصب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے اختیار میں ہے، کوئی تم سے اس پر حسب نہیں کرے گا، کوئی تم سے چھینے گا نہیں، اور تمہیں کبھی اس کے نکلنے کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا. اور وہ منصب ہے کہ خادم بن جاؤ، خادم بن جاؤ. میں اب تو خادم ہوں، تو خادم بننا اپنے اختیار میں، کسی اور کے دینے پر محکوم نہیں، اپنے اختیار میں. اور جو خادم بنے گا تو دوسرا اس کے اوپر حسد بھی نہیں کرے گا، بھائی یہ کیوں بن گیا خادم. اور خادم سے مراد حقیقی خادم ہے، وہ خادم قوم نہیں ہے جو اپنے آپ کو خادم قوم کہہ کے اور لوگوں کے سروں پر مسلط ہو جاتے ہیں. مراد حقیقی خادم کی خدمت کرنے والا، حقیقت خادم بن جاؤ. یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے خادم، اپنے بیوی بچوں کے خادم، اپنے شاگردوں کے خادم، اپنے مریدوں کے خادم، خدمت کو شعار بنا لو. جو کام کروں گا خدمت. ہاں خدمت کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، خدمت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو مختلف لوگوں کے ساتھ خدمت کے مختلف رنگ آئیں گے، لیکن ہوگا میں خادم. خدمت میں بیوی بچوں کا بھی خادم ہوں، ان کے لیے کماتا ہوں، ان کے نان نفقے کا انتظام کرنے کی فکر کرتا ہوں، ان کے دکھ درد کا خیال کرتا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، خادم. تو جب خادم بن گئے تو بس پھر انشاءاللہ کچھ ڈر نہیں. اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ خادم جو ہے نا اس کو تکبر بھی کیا ہو، وہ تو خدمت ہے، تو خدمت کر رہا ہے وہ تکبر قائم کرے. تو اس واسطے یہ چیز اپنی زندگی میں بتکلف چاہے شروع میں ڈالنی پڑے لاؤ، اور لا کر دیکھو کہ اس کے اثرات لازماً انشاءاللہ قلب کے اوپر پڑیں گے، قلب خاشع پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا. اور ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت عطا فرما دے، قلب خاشع کی نعمت عطا فرما دے. صرف نماز ہی کی خاصیت نہیں ہے، پوری زندگی کے اندر اس خشوع کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے چہرے کا انداز مختلف ہوتا ہے خشوع کرنے والے کا. یہ جو کہا فرمایا گیا کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کر خدا یاد ہے، وہ ہے جس کے دل میں خشوع کی شمع روشن ہے. تو اس کے شمع کے انوار اس کے چہرے پر متجلی ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں انوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ بات پیدا کروا دیتے ہیں، اس کی بات میں تاثیر ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی یاد آتی ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان میں داخل ہو جاتا ہے، یہ قلب خاشع کے ذریعے ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک دم سے ہر چیز بہت اعلیٰ معیار کی اونچی سیڑھی پر نہیں پہنچتا, آدمی رفتہ رفتہ ہی پہنچتا ہے, لیکن اس راستے پر چلنا شروع کر اپنے انداز و ادا میں, اپنی نشست و برخاست میں, اپنی چال ڈھال میں, اپنی بندگی کا احساس کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ بن کر ہی دنیا میں رہوں گا, تو یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کرو, یاد بات کرتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. يا ارحم الراحمين بفضلك واغفر عنا تمام غرامكم وعافنا. يا الله ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اللهم انا نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يفتح ومن حلم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا الله تمام حاضرين کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ رمضان مبارک کے لفظات جو باقی باندھا ہیں, یا اللہ ان سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سقائے رمضان میں شامل فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تو سقائے رمضان میں شامل فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو تو سقائے رمضان میں شامل فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وعلانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.